This is VOA News, coming to you by remote. I'm Gene Randall. Australia's second most populous state, Victoria, today announced it will tighten restrictions on home and other gatherings. This after logging a double-digit rise in coronavirus cases for a fourth straight day. The new guidelines reimpose a limit of 5 people visiting households and 10 people in public. The rules are due to last about 3 weeks. State officials cited 25 new COVID-19 cases today. Nationwide, Australia has reported about 7,400 infections with over 100 lives lost. Worldwide, the pandemic now has claimed 460,000 lives as cases move toward 8.7 million. The figures come from Johns Hopkins University. Among the latest developments, Brazil has passed 1 million infections and is on the brink of 50,000 deaths. It trails only the United States. The pandemic has eroded support for right-wing President Jair Bolsonaro, who has consistently downplayed COVID-19, and it has raised mounting fears of economic collapse. China has seen a drop in cases after a spike in infections traced to Beijing's wholesale food market. 27 infections were reported today, with 5 in outlying areas. South Korea says it's found 67 new cases, the largest daily increase in 3 weeks, most from in and around Seoul. Britain is said to be considering an easing in its social distancing rules to allow restaurants, pubs, and schools to reopen. Here in the United States, the pandemic has cost more than 119,000 lives. Cases now top 2.2 million, and 24 states are seeing an upward trend in disease numbers. The World Health Organization continues to warn the pandemic is accelerating at a dangerous pace. It says Thursday's 150,000 new cases was the highest single-day spread, and nearly half of those were in the Americas. In the U.S. state of Arizona, Phoenix has enacted the mandatory use of face masks. Arizona Friday hit an all-time high for new daily cases. Many of the state's hospitals report being at or near capacity. This is VOA News. Among the American states hit by rising COVID-19 caseloads is Oklahoma, where infections have risen to 9,700 with 367 deaths. Despite the numbers and appeals from health officials, U.S. President Donald Trump is scheduled to appear at one of his patented political rallies tonight in Tulsa. Its case numbers, too, on an upward path. The event is being held at a 19,000-seat indoor arena with no plan for social distancing and no requirement for wearing face masks, both critical elements in the effort to stem the further spread of the coronavirus. Instead, the president has used Twitter to celebrate the fact that long lines of supporters have been waiting for days to get into the facility. The president has also warned potential protesters to stay away from the area. He suggests they would not be handled gently. The Tulsa event is designed to restore some momentum in the president's re-election campaign, after months during which it has been tossed about by bad news, including the pandemic and its destructive effect on the economy, staggering unemployment, massive street demonstrations for racial justice, Supreme Court setbacks, and sagging poll numbers. The latest challenge, a book by the president's former national security advisor, John Bolton, who describes the chief executive he says is unfit for the job and who is stunningly uninformed. A federal judge is deciding whether to grant a Justice Department request to keep the book from being released, arguing it contains classified information. Bolton's lawyer denies that and says the Trump team is involved in theater. The scheduled book release is 3 days from now. The U.S. Justice Department has moved to oust Jeffrey Berman. He is the U.S. attorney in Manhattan, overseeing key prosecutions of President Donald Trump's allies, and is investigating his personal lawyer, Rudy Giuliani. The problem for the department, Berman is refusing to leave his post and says his probes will continue. The standoff is certain to deepen tensions between Attorney General William Barr and congressional Democrats who have accused Barr of acting more like Donald Trump's personal lawyer than the nation's chief law enforcement officer. India and China today traded accusations over this week's deadly clash on their shared border in the Himalayas in the state of Ladakh. Yesterday, Indian Prime Minister Narendra Modi tried to downplay the fighting, which reportedly killed at least 20 Indian soldiers. New Delhi blames the Chinese side, saying it is building illegal roads, bridges, and other facilities along the so-called line of actual control. A Chinese foreign ministry spokesman today accused Indian troops of a deliberate provocation. The conflict was the most serious for the two nuclear powers in nearly a half century. China claims as its territory the Galwan Valley, where the incident occurred. More news online at voanews.com. For your listening convenience, there is also an easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वाशिंगटन से मैं हूं असद हसन। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में हमारी ये खसूसी प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख सेक्टर में सरहदी कशीदगी हलाकत खेज झड़पों में तब्दील हो गई। ताज़ा तरीन मुसद्दका इतलात के मुताबिक भारत के 20 सोल्जर मारे गए। दो बड़े मुल्कों के दरमियान फौजी कशीदगी के खित्ते की सियासी और जोग्राफियाई हैत पर असरात क्या होंगे, तजिया लेंगे डेलावेयर यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर मुक्तदर खान और भारत से प्रोफेसर रवनी ठाकुर से जो चीन के अमूर की माहिर हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात होगी, कोरोना के सबब अमवात में इजाफा, पाकिस्तान में हुकूमत पर तनकीद बढ़ने लगी, ओहदेदार भी खुद झुंझलाहट का इजहार करते नजर आने लगे, तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अहमद जवाद से बात होगी। कोरोना के दिनों का बजट, अवाम टेलीफोन इस्तेमाल पर इनडायरेक्ट टैक्स में छूट क्यों ना हासिल कर सके, डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ होंगे। और हमालिया में ग्लेशियर्स यानी बर्फ के पहाड़ पिघलने के सबब दसियों लाखों जिंदगियां खतरात से दोचार, नफीसा हुद भाई पैनलिस से बातचीत करेंगी। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे भारत और चीन के दरमियान झड़प के ऊपर, और ये झड़प लद्दाख सेक्टर में हुई है जहां पे मुतनाज़े सरहद है, और इस झड़प में बताया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे यूसुफ जमील की रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत ने भी इसकी तस्दीक की है कि वहां 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। इनिशियली जो रिपोर्ट आई जो इंटरनेशनल खबरसाएँ इदारे हैं उनके रेफरेंस से भी उसमें ये बताया गया था कि एक कर्नल और दो फौजी भारत के मारे गए, लेकिन अब ये तादाद कहीं ज़्यादा हो चुकी है। और ये मामला जो सरहदी कशीदगी से शुरू हुआ था अब बाकायदा झड़प में और स्क्रमिशेस में तब्दील हो रहा है, इसके क्या जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं और खित्ते के अंदर बाकी ममालिक जो है उनकी सफबंदी में इसका भी कोई किरदार हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर प्रोफेसर रवनी ठाकुर, चाइना की अमूर की माहिर हैं, नई दिल्ली से हमारे साथ हैं, और अमेरिका से डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर और एक्सपर्ट डॉक्टर मुक्तदर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर ठाकुर, आप ये बताइएगा ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में, और ये जो एस्केलेशन है ये किस जानिब लेके जा रही है?
आई थिंक ये काफी, ये 40 साल के बाद एक ऐसा हादसा हिंदुस्तान और चीन के दरमियान हुआ है जहां दोनों तरफ जाने गई हैं। अभी मेरे सामने न्यूज चैनल्स ऑन है, हमारे न्यूज चैनल इंडिया टुडे का जो न्यूज चैनल है वो कह रहा है कि चीन की फौज के 40 लोग मारे गए हैं और हमारी फौज के 20 लोग मारे गए हैं। ये नेशनल टेलीविजन पे इस वक्त स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, तो मैं इसको काफी सीरियस हादसा समझती हूँ। ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 40 साल बाद ऐसा एक हादसा हुआ है, और मैं समझती हूँ कि ये ओवरऑल जो चाइना की हाल ही में पिछले महीने के अंदर, स्पेशली जब उनकी एनपीसी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बाद, जहाँ की उन्होंने हांगकांग के लिए भी सिक्योरिटी लॉ पास किया है, वियतनाम के साथ खिलाफ उनका हादसा हुआ, आज ही खबरें आई हैं कि ताइवान के भी प्लेन उड़ाए गए ताइवान की तरफ से चाइनीज इंक्रशंस को कंट्रोल के लिए, तो और ये तीसरा, ये आप हिंदुस्तान की तरफ भी सोच रहे हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि ये शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दुनिया को कह रहे हैं कि चीन अब एक बहुत मजबूत देश है, चीन जो भी उसके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उन इश्यूज पे चीन अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा लेगा, और मैं समझती हूँ कि ये एक काफी डेंजरस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है।
मैं इस बात से जो एग्जैक्टली इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जा रहा
है ओवरऑल?
बिल्कुल डॉक्टर मुक्तदर खान साहब, चाइना के बारे में यही कहा जाता है कि वह तल वसा इस तरह मिलिट्री या मिलिटरली किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने से अवॉइड करता है। और जैसे प्रोफेसर साहब बता रही हैं कि 40 साल के बाद कैजुअलिटीज़ हुई हैं आर्मी की बड़े नंबर पे, अगर जो इंटरनेशनल मीडिया अभी तक 3 तादाद बता रहा है, लेकिन भारत से जो रेफरेंस आया है वो ज़्यादा अमवाद की जानब इशारा करता है। भारत की हाई कमान, उसका इजलास भी हुआ है डिफेंस हाई कमान का, आप कैसे देख रहे हैं? क्या चाइना वाकईतन अब जैसे अपनी पूरी ताकत शो करने के लिए तैयार है? क्या चीज़ ऐसी है जो चाइना को 40 साल के बाद एक मुख्तलिफ पोजीशन लेने पे मजबूर कर रही है?
देखिए, मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो एक ये है कि पिछले चंद सालों में चाइना अपने आप को इकोनॉमिकली भी मजबूत और मिलिटरी भी ज्यादा मजबूत समझता है और वो प्रोवोकेशंस कर रहा है। वो इस तरह के प्रोवोकेशंस यूएस एयरफोर्स के साथ भी कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, खासतौर से ईस्ट एशिया जोन में चाइनीज एयरक्राफ्ट अमेरिकन एयरक्राफ्ट को बस करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली 10-10 फीट करीब आ जाते हैं। तो ये एक अलग नुकता है। जो लद्दाख में हो रहा है वो उतना इट जस्ट नॉट के वो चाइनीज ही चीज है। वहां पे आपको पता है कि चाइना ने कोराकोरम हाईवे वगैरह बनाया हुआ है जिसे चाइना और पाकिस्तान कनेक्ट होते हैं। चाइना के बड़े इन्वेस्टमेंट्स है पाकिस्तान में, कुछ 60 बिलियन से ज्यादा वो पोर्ट बना रहे हैं पाकिस्तान में। तो चाइना का जो नुक्ते नजर ये है कि इंडिया ने भी एक रोड बनाना शुरू कर दी है जो उस इलाके में जाता है जहां पे ये प्रोवोकेशन नेसेसरी होता है। यानी चाइना इंडिया के जो इंडिया क्लेम करता है लद्दाख का एरिया, उस एरिया में काफी सालों से फ्रीली ऑपरेट कर रहा था और अब पहली बार इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस वहां आ गई है। वो ये जो रोड इंडिया वहां बना रही है, इसके वजह से मेरे ख्याल से चाइना बेसिकली इंडिया को प्रोवोक कर पुश करना चाह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप उसे बंद करें। ये जो बात कह रहे हैं कि 45 साल के बाद इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना के बीच में झड़प हुई है, ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है, लेकिन चंद साल पहले इंडिया सिक्किम के इलाके में भी इंडिया चाइना का कन्फ्रंटेशन हुआ था इसी मसले पर।
लेकिन कोई
कैजुअलिटी नहीं
थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कन्फ्रंटेशन तो काफी फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और अगर ये क्लैशेस अगर एस्केलेट होते हैं तो मुझे लगता कि इट कॉज उस रीजन में काफी टेंशन और अननेसेसरीली इंटरनेशनल इंटरवेंशन वगैरह भी।
मैं इसी तरफ आता हूँ कि तो रीजन के लिए क्या मसाइल है और इंटरनेशनल लेंस से इसको किस तरह से देखने की जरूरत है। प्रोफेसर रवनी ठाकुर साहब, आप ये बताइएगा, ये महज बॉर्डर डिस्प्यूट है या आपको लगता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जैसे कि डॉक्टर खान ने भी इस जानिब इशारा किया है?
देखिए, एक चीज हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि इकोनॉमिक, जहां तक इकोनॉमिक सिचुएशन है, वहां पे चाइना हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। तो आई डोंट थिंक चाइना को कोई भी इकोनॉमिक टेंशन या इकोनॉमिक कंपटीशन महसूस होता है इंडिया से, लेकिन चाइना जरूर ये नहीं चाहती और उन्होंने कई बार इस चीज को दोहराया है। चाइना स्पेशलिस्ट, जब हम चाइनीज को लीक से मिलते हैं, वो भी इस चीज को दोहराते हैं कि चाइना नहीं चाहता है कि इंडिया किसी भी हालात में यूनाइटेड स्टेट्स या जो हम जिसको क्वाड कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ये जो क्वाड अब शुरू हुआ है, जो चाइना नहीं चाहता कि इंडिया किसी भी किस्म का इंटरऑपरेबिलिटी अलायंस, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी कैपेबिलिटीज आगे बढ़ाए। मैं अपने जो अमेरिका के प्रोफेसर साहब हैं उनके साथ बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये जो क्लैशेस इंडिया चाइना के बाउंड्रीज पे हो रहे हैं ये होते रहते हैं, बट ये जो दौलती बैग रोड पर जो अब ये हो रहा है, गलवान रिवर पे जो अब ये हो रहा है लेह लद्दाख में, दिस इज थोड़ा डिफरेंट,
दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। डॉक्टर मुख्तदर खान साहब, माफी चाहता हूँ मैं आपका, डॉक्टर रवनी ठाकुर साहब, लेकिन डॉक्टर मुख्तदर खान साहब ये बताइएगा कि एक बयानिया रहा है, आप भी बात करते रहे, बाकी एनालिस्ट भी करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अमरीका की तरफ से कि काउंटर चाइना पॉलिसी में या कंटेन चाइना पॉलिसी में अमेरिका चाहता था कि भारत का एक अग्रेसिव और जारे और एक एक्टिव रोल हो। अब जबकि अनफॉर्चुनेटली दोनों नेशंस एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, सो इसमें अमेरिका क्या चाहेगा, अमेरिका को करना क्या चाहिए और वो चाहेगा क्या?
देखिए, अमेरिका चाहता ہے کہ ایک قسم سے چائنا کو باکس کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ الائنس ضروری ہے, اور یہ جو پیوٹ ٹو ایشیا جو صدر اوباما کے انڈر ہوا تھا, اس کی جو اسٹریٹجک آؤٹ لک تھا امریکہ کا, اس کا نام بھی بدل کے انڈو پیسیفک کہہ دیا ہے. تو یہ جو ریجن ہے, یعنی بیسیکلی انڈیا سے لے کے آسٹریلیا تک, تو امریکہ ایک چائنا کے خلاف ایک کنٹینمنٹ بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے یو ایس. لیکن اب یہ ڈیبیٹ امریکہ میں تو ابھی شروع ہو چکے ہیں کہ کیا انڈیا کین بی اے ریلائبل پارٹنر, یا صرف انڈیا جو ہے سو امریکہ سے ٹیکنالوجی اور اکنامک بینیفٹس حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن چائنا کے ساتھ بھی تعلقات مینٹین کرنا چاہتا ہے. تو اس میں ابھی ٹوٹل ری الائنمنٹ نہیں ہوا, یعنی ٹوٹل الائنمنٹ نہیں ہوا امریکن انٹرسٹ اور انڈیا کے انٹرسٹ میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر چائنا اتنا اگریسولی انڈیا کے خلاف ایکٹ کرے گا تو وہ انڈیا کو بیسیکلی امریکہ کی گود میں ڈھکیل دے گا, کہ انڈیا مجبوراً یو ایس کی الائنس میں پارٹیسپیٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا چائنا کو بیلنس کرنے کے لیے, کیونکہ چائنا کی اکانومی تقریباً 3-4 گنا زیادہ بڑی ہے, ملٹریلی بھی وہ بہت بہت بڑی ہے. انڈیا امریکہ کی مدد کے بغیر چائنا کے ساتھ زیادہ دیر لڑ بھی نہیں سکے.
صحیح. پروفیسر رمی ٹھاکر صاحب, اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا, اور دوسرا یہ کہ اس سے کیا ریجنل بلاکس بھی ری شیپ ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کئی حد تک, بہت حد تک چین نے ریجنل بلاکس آلریڈی ہماری ریجن میں بدل چکا ہے. چائنا اس وقت ریجنلی اگر ہم سینٹرل ایشیا کو بھی ساتھ میں انکلوڈ کریں تو چائنا آلریڈی ریجنل لیڈر بن چکا ہے. ریجنل بلاکس میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا اور چائنا نے اکٹھے کام کرنے کی کوشش بھی کی ہے. انڈیا ہیز بین ویری willing and very open to participate in China-led blocks, چاہے وہ SCO ہے, چاہے وہ BRICS ہے, تو ایسی بات نہیں ہے.
تو یہ چیزیں تو پھر انڈیا اور چائنا دونوں کو ہیلپ کر سکتی ہیں.
پر جہاں تک چائنا ساؤتھ ایشیا کا پاور اسٹرکچر چینج کر رہی ہے وہ انڈیا کے لیے بہت نیگیٹو ہے, چاہے جو نیپال میں ہو رہا ہے, چاہے جو سری لنکا میں ہو رہا ہے. پاکستان کو تو انڈین سیکیورٹی اسپیشلسٹ سب یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب بالکل ہی چین کی مطلب ایک پارٹنر بن گیا ہے. پر جو نیپال اور سری لنکا میں بھی ہو رہا ہے, مالدیپس میں ہو رہا ہے, انڈیا میں یہ امپریشن ہے کہ چائنا ہیز آلریڈی ویری اگریسولی ریسٹرکچرڈ جیو پالیٹکس آف ساؤتھ
ایشیا. تو اس بیک ڈراپ میں پروفیسر صاحبہ پھر یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں ملک بائیلیٹرلی اس ایشو کو ڈیزالو کر لیں, کیونکہ ریجن کے اندر بہت سارے اسٹیکس میں وہ شیئر کرتے ہیں, بہت سارے اسٹیکس وہ شیئر کرتے ہیں, سو وہ خود ہی اس کو حل کر لیں, امریکہ یا کسی ملک کی ضرورت نہ پڑے.
نیچرلی دیکھیں, انڈیا کی ہمیشہ ہی یہ پوزیشن رہی ہے کہ ہم چاہے وہ پاکستان یا کشمیر کا مدعا ہے, چاہے وہ چین کا مدعا ہے, ہم کسی بھی ہم ہر مدعے کو بائی لیٹرلی حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن چائنا کی جو اب پوزیشنز آ رہی ہیں انٹرنیشنلی, یو نو, ایسے ہی لگتا ہے کہ چائنا پورے وہ کر رہی ہے اس کے سامنے اکترت ہونے کے لیے. چاہے آپ آسٹریلیا کو دیکھ لیجیے, اب جو آسٹریلیا کے ساتھ ہو رہا ہے, کہاں تک چائنا کا وزڈم کہاں تک ہے, جو یہ وولف واریئر ڈپلومیسی جو اب یہ نام پڑ گیا ہے چائنا کی کرنٹ فورن پالیسی کا, اس کا چائنا کو کہاں تک فائدہ ہوگا؟ کیا چائنا کو اپنے آپ کو اس قسم سے آئسولیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ وہ میڈیم پاور, انڈیا از اے میڈیم پاور, چائنا از ناؤ آلموسٹ اے سپر پاور. پر اگر سارے میڈیم پاور اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا چائنا فالو ان لائن ود امریکہ, تو کیا ہے چائنا کا کوئی فائدہ؟ تو میں ایکچولی اس کو ایز اے چائنا اسپیشلسٹ میں سب چائنا کی پالیسی نہیں سمجھ پا رہی ہوں اس وقت.
اور کیونکہ یہ بھی ہے نا, کیونکہ انڈیا اٹ سیلف بہت بڑی مارکیٹ ہے, اگر امریکہ یہاں سے بیٹھ کے اس کو ٹارگیٹ کر رہا ہے باقی دنیا, تو چائنا بھی اس کو لوز نہیں کرنا چاہے گا. آف کورس ڈاکٹر مقدر خان صاحب, جی ہاں ایگزیکٹلی ڈاکٹر مقدر خان صاحب, آپ یہ بتائیے گا, ہم آپ بیسیکلی شروع سے ہی بات کر رہے ہیں کہ پوسٹ کووڈ خاص طور پہ اس ریجن کے اندر ایک جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہوگی, اس کے اندر بہت سارے نئے پراسپیکٹس ہیں. سو یہ جو لداخ کے اندر انڈیا چائنا اسکرمشز ہیں, یہ اسی جانب لے جا رہی ہیں, اسی کا حصہ ہیں؟
اس کو چائنا کے ایسی کوئی گرینڈ اسٹریٹجی کے اندر نہیں دیکھتا ہوں میں, یہ اس کو دیکھتا ہوں کہ چائنا کا جو لوکل ایسٹ ہے اس ریجن میں, جو پاکستان سے کنیکٹیویٹی ہے, انڈیا کی جو نئے مووز ہوئے ہیں اس علاقے میں, یہ جب سے انہوں نے کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس بدلا ہے, لداخ کو الگ سے ایک اسٹیٹ بنا دیا ہے, اور وہاں پہ انڈین ملٹری کی ایکٹیویٹی پچھلے 3 مہینوں میں بڑھ گئی ہے, وہ پہلے نہیں تھی, تو میں دیکھتا ہوں کہ چائنا از ریسپونڈنگ ٹو اے لوکل پروکیشن فرام انڈیا, یہ نہیں کہ کوئی گلوبل کے اندر کوئی ایک میجر یہ گیمبٹ ہے, تو چائنا بیکاز اس کے لیے وہ ایک لوکل انیشیٹو ہے, اگر انڈیا وہ روڈ بنانا بند کر دیتا اور اپنے ٹروپس کو لیٹس سے کہ 2019 میں جہاں انڈیا کی فوجیں تھیں لداخ میں, اگر وہاں چلے جاتا ہے تو چائنا ول بی کمفرٹیبل ود دیٹ پوزیشن, لیکن چائنا اب ایسی پوزیشن میں بھی ہے کہ اگر انڈیا اس کے ساتھ چھوٹی موٹی لمیٹڈ جنگ لڑ لیتا ہے تو اس کے لیے وہ جیت ول بی ویری امپریسو, کیونکہ وہ ساؤتھ ایشیا میں اس کی ہیجیمنی کنفرم کر دے گا, اور دوسرے ملک جو ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ بینڈ ویگن کرنے کے لیے, وہ بینڈ ویگننگ پہ ایگر ہو جائیں گے.
ڈاکٹر رمنی, پروفیسر رمنی ٹھاکر صاحبہ, آپ کی رائے, یہ ایشو جو ہے یہ لوکل جی, اس کا کوئی لوکل ایجنڈا ہے, انٹرنیشنل ایجنڈا ہے؟
میں اس کے ساتھ میں سہمت نہیں ہوں. دولتی بیگ روڈ جس کی بات میرے کولیگ کر رہے ہیں, امریکن کولیگ کر رہے ہیں, وہ تین مطلب 2009 سے بننی شروع ہو گئی تھی, تو یہ پہلے, یہ مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے جو انڈیا نے نیا کچھ کیا ہو یا روڈ آگے کی ہو, اور اب بھی جو ابھی کلیشز ہوئے ہیں وہ آفٹر آر کمانڈر, ہمارے جنرلز کی بات چیت کے بعد, جب چائنا کی مطلب فورن منسٹری کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ ہمارے جوان پیچھے ہٹ رہے ہیں, ڈی ایسکلیشن شروع ہو گئی, اس کے باوجود آج یہ حادثہ اس سے ہوا کیونکہ چائنا جہاں سے انہوں نے ہٹنا تھا وہاں سے ہٹے نہیں. سو میں اس کو صرف یہ ایک آئی تھنک یہ اوور آل چائنا اپنی اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, چائنا کا مطلب سیدھا چیلنج امریکہ کو ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ الائز بننا چاہتے ہو ہمیں کنٹین کرنے کے لیے, یہ دیکھیے. آئی ایس آپ
آخری سوال اور مختصر اس کا جواب دونوں پینل سے لینا چاہوں گا. جی
ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جو روڈ 2009 سے شروع ہوئی ہے وہ روڈ کہیں تو پہنچے گی, تو
اپنے ہندوستان تو یہی
روڈ جہاں تھی اگر وہی,
ہندوستان تو یہی سوچتا ہے کہ وہی ہماری جو جس کو ہم ایل اے سی مانتے ہیں وہ وہی تک پہنچے گی.
ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ 2009 میں وہاں تک نہیں پہنچی تھی یہ روڈ, اب پہنچ گئی.
جی
اور مختصر اس کا انجام, اس کا حل کیا ہے, یہیں پہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے, ہو جائے گا یا اسکلیشن ہو سکتی ہے؟
اگر اسکلیشن چائنا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, کیونکہ ابھی انڈیا کی جو پوزیشن ہے کہ انڈیا وانٹس ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ آف امریکہ, امریکہ کے وہ چمچے نہیں بننا چاہتے ہیں, وہ امریکہ کے چمچے اٹھانا چاہتے ہیں اور چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. پچھلے 4-5 سال میں انڈیا چائنا کا ٹریڈ بنسبتے انڈیا یو ایس کے ٹریڈ سے تیزی سے زیادہ بڑھ رہا ہے, تو انڈیا اور چائنا کو دونوں کو ٹریڈ کے کافی فائدے ہیں, تو یہ چائنا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایسکلیٹ ہو اور انڈیا مجبوراً انڈیا یو ایس بلاک کا ایک حصہ بن جائے پرماننٹلی. تو مجھے لگتا ہے کہ چائنا کے طرف سے آپ انیشیٹیوز دیکھیں گے ڈپلومیٹک, اور یہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے گا.
پروفیسر ٹھاکر,
میں آپ کو آئی ہوپ یو آر رائٹ, وی آل وش فار دیٹ.
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پروفیسر رمنی ٹھاکر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر مقتدر خان صاحب آپ نے جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا.
نمسکار,
تھینک یو.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن. کرونا کرونا اور کرونا, پاکستان میں پھیلاؤ اس کا بہت تیزی سے جاری ہے, اور جو اعداد و شمار آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حتیٰ کہ پڑوسی ملک بھارت جس کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بذات خود یہ پیشکش بھی کی ہے کہ ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے اقدامات میں یا باقی چیزوں میں، وہاں پہ بھی جو پر ملین کے حساب سے ریشو آ رہا ہے پاکستان کا، اس میں نمبر کہیں زیادہ ہے پاکستان کی حکومت پہ، وفاقی حکومت پہ بالخصوص، اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان ان کے اوپر تنقید سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، وہ ساری تنقید جو ہو رہی ہے وہ میں سامنے رکھتا ہوں اور اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں۔ احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات۔ تنقید یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان ٹائم پہ لاک ڈاؤن کر دیتے تو یہ کچھ نہ ہوتا، تنقید یہ ہے کہ وہ کسی انا کا شکار ہے، تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے کسی ایک متفق کا حکمت عملی پہ نہیں آ رہے ہیں، تنقید یہ بھی ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تکرار نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان حالات میں فرسٹریشن بھی ہے، وزیر صحت پنجاب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب لوگ ہی اس قدر جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سو ہمیں دوبارہ ہمارے اوپر یہ چیز آ پڑی ہے، ہم نے کنٹرول کیا تھا لیکن عید کے دنوں میں بالخصوص جس طرح اس لاک ڈاؤن کو وائلیٹ کیا گیا اس کے نتائج اب سب کے سامنے ہیں، تنقید ہے اور غیر معمولی تنقید ہے۔ دوسری جانب اس کا ورژن میں پی ٹی آئی کا کیا ہے، پرائم منسٹر کیا سوچتے ہیں، پارٹی لیول پہ حکومتی لیول پہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اس میں بے بسی ہے یا نہیں ہے یا ایگزیجریشن ہے؟ احمد جواد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔
جی تھینک یو سر۔
میں نے جو تنقید ہو رہی ہے اس کو اپنی تمہید میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لوگ اب ایک جملہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اگر مر رہے ہیں تو وہ قتل ہے اور قاتل کون ہے آپ خود دیکھ لیں، یعنی آف کورس اشارہ حکومت کی جانب میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں بچایا جا سکا ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟
جی اسد دیکھیں، جو تنقید میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، آپ نے کچھ پوائنٹس جو انڈیکیٹ کیے ہیں، میں ون بائی ون ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تنقید تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی ٹائمنگ جو تھی وہ لیٹ کر دی۔ اب میں تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتا ہوں اور پاکستان میں 26 فروری کو پہلا کرونا کا پیشنٹ ڈیٹیکٹ ہوا تھا اور 13 مارچ کو پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کر دی گئی تھیں اور 23 مارچ کو پورے ملک میں لاک ڈاؤن انفورس کر دیا گیا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی ڈیلے والی بات نہیں ہے، بڑی تیزی سے ڈیسیزنز ہوئے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ڈیسیزن اور خاص طور پہ جب آپ نے ایک لاک ڈاؤن کرنا ہے، آپ کو تمام اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہیں، آپ کو اکنامک، سوشل، بزنس، ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہ وہ ٹائمنگ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر لیٹ ہے تو تمام کنٹریز جہاں جہاں پہ بھی کرونا وائرس آیا ہے وہاں پہ پہلے 2-3-4 ہفتے کے بعد ہی جا کے لاک ڈاؤن ہوا ہے، کچھ کنٹریز ہیں کہ جہاں پہ فوری طور پہ کر دیا گیا۔ تو دیکھیں یہ ایک تھوڑا سا ایک فرق ہے، کہیں پہ 3 ہفتے بعد تو کہیں پہ 4 ہفتے بعد تو کہیں 2 ہفتے بعد۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو ایک تنقید کی جاتی ہے کنسنسس کے اوپر، دیکھیں کنسنسس کی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں ہیلتھ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، حکومت نے صرف پالیسی اور گائیڈنس دینی ہے، اور سندھ حکومت جو کہ ایک مین جو پوائنٹ آف ڈفرنس جہاں پہ آتا ہے سب سے زیادہ، اس کے پاس پوری یہ اتھارٹی تھی، پوری اس کے پاس امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کا اس کے پاس آپشن تھا کہ وہ اپنے صوبے میں کرونا کو کیسے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، اگر وہ کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے۔ اور اگر آج آپ دیکھیں تو سندھ حکومت اگر تنقید کرے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر کرونا کو صحیح ہینڈل نہیں کیا، تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ جو صوبہ آپ کے پاس ہے آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ آج پنجاب اور سندھ جو ہیں وہاں پہ کرونا تقریباً آگے پیچھے نمبر آف انفیکٹڈ پیپل ہیں، اور پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے سندھ کے مقابلے میں، تو یہ اس لیے یہ بات بھی کوئی لگتا ہے کہ تنقید بائے تنقید کی جا رہی ہے، اصل میں اس میں کوئی فیکٹ نہیں ہے۔ پھر اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ جاتے ہیں، دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، یہ آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں ہر شہر میں اس وقت ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ ایک شہر کے اندر ہاٹ اسپاٹس جو ہیں وہ کرونا کے کون سے ہیں۔ میں آپ کو بھاول نگر کی بھی ایگزامپل دے سکتا ہوں ساؤتھ پنجاب میں، میں آپ کو لاہور کی ایگزامپل بھی دے سکتا ہوں، اسلام آباد پنڈی کی بھی دے سکتا ہوں اور دوسرے شہروں کی بھی دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ شہر کے اندر ہاٹ اسپاٹس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا، آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ تو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے کہ جس میں ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا رہتا ہے, لیکن جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ کرونا پھیل رہا ہے وہاں اتنے حصے کو آپ لاک, اسی کو سمارٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں کہتے ہیں. اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ابھی بیجنگ میں اور چائنا میں دوبارہ کیسز آئے ہیں تو انہوں نے انہی ایریاز کو لاک ڈاؤن کیا ہے, یہ نہیں کہ اس کے بعد ایک دم سے وہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں کر دیں. ابھی آپ چار پانچ مہینے گزرنے کے بعد ابھی اس چیز کو بھول جائیں کہ آپ پورے ملک کو ایک دم سے لاک ڈاؤن کر دیں گے. ملک اب اس کا متحمل ہی نہیں ہے, اس کی معیشت اس متحمل نہیں ہے. اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اب خاص طور پہ جو بلو دی پاورٹی لائن ہے یا غریب آدمی ڈیلی ویجر ہے وہ نہیں, اب یہ مزید تھوڑا بہت اگر ان کے پاس تھا کیپیسٹی تو وہ ڈرین ہو چکی ہوئی ہے. ابھی آپ کو اسی طرح سے کو ایگزسٹ کرنا پڑے گا کرونا کے ساتھ. ایس او پیز ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو ہم پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اور یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو بات سامنے آتی ہے جس میں انہوں نے تنقید کی اپنے لوگوں کے بارے میں لاہور کے بارے میں, تو دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارا جو سوشل کلچر ہے اس میں لاپرواہی اور نظم و ضبط یہ دونوں مسنگ ہیں. اور یہاں پہ ابھی تک لوگوں کو یہ کنونس کرانا مشکل ہے کہ لاک ڈاؤن یہ کرونا وائرس ہے بھی کہ نہیں, پھر اس کے بعد ان ایس او پیز پہ ان کو کنونس کرنا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پلیز جب ہم کہتے ہیں کہ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے تو یس, اگر ایک ٹریفک لائٹ کے اوپر ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ چیز ہے, لیکن 22 کروڑ عوام کو آپ ایک ساتھ کہ جی آپ نے ایسے لائن بنانی ہے تو ایسے گھر سے نکلنا ہے, تو آپ نے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس مشکل صورتحال میں ایک سخت قانون کے تحت بھی اگر ایکٹ کیا جائے, لوگوں کو جرمانے کرنے شروع کر دیں, لوگوں کو جیل میں بھرنا شروع کر دیں, وہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. لوگ آلریڈی یہاں پہ سٹریسڈ ہیں, لوگوں کی اپرچونیٹیز لمیٹڈ ہو چکی ہوئی ہیں, وہ نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ اس پریشر کو فیل کر رہے ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے, کوئی ایک اس میں منترا کوئی ایسا ہے نہیں ہے کہ جی اگر ایس او پیز ہے تو بس ٹھک کر کے آپ لگا دیں, اگر لاک ڈاؤن ہے تو ملک بند کر دیں, اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ہمیں تمام چیزوں کو اسی وجہ سے
کرٹک یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دلیل ماننے کو تیار نہیں کہ جی لوگ مر جاتے, وہ کہتے ہیں جی آج کل تو پیازوں کا سیزن ہے, لوگوں کو دے دیں, کہیں کہ یہ پیاز ہے اور سوکھا روٹا کھائیں, روٹی کھائیں, دو مہینے آپ نے گھر سے نہیں نکلنا اور گورنمنٹ بھی کچھ نہیں دے گی, لیکن آپ یہی بس کھاتے رہیں اور گزارا کریں.
دیکھیں اسد, میں آپ کو آپ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو یہ میں
کیوں نہیں آئی سنجیدگی آئی کیوں نہیں ہے جواب صاحب کیوں نہیں آئی دیکھیں پرائم منسٹر
اسد اس کی وجہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے کیونکہ کرونا ایک ایسا چیلنج آیا ہے کہ جو کہ صرف حکومت کے لیے چیلنج نہیں ہے, یہ عام پبلک کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, اور اس نے ہمارے اندر بہت ساری خامیاں جو تھیں ان کو ایکسپوز کیا.
ٹھیک ہے, اس خامیوں میں سارے شامل ہیں, یہ بھی کرٹیسزم ہے کہ مکس میسجنگ پرائم منسٹر سے ہوئی, مکس میسجنگ گورنر سے ہوئی, پی ٹی آئی کے کئی لوگ کرونا کا وکٹم ہو چکے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طور کم و بیش اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں جس میں کرونا کو سنجیدہ نہ لینے کا ایلیمنٹ نمایاں تھا. سو یعنی یہ تو لیڈرشپ کے رینکس میں بھی ہے.
اس میں دیکھیں پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو رائٹ فرام بگننگ ٹل ٹوڈے ان کی تو ایک ہی پالیسی اس میں نظر آئی ہے, اور دیکھا جائے تو وہ پالیسی ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کرونا سے اپنی احتیاط کرنی ہے. انہوں نے ہر وقت یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک پینڈیمک ہے, ہم نے اسے احتیاط کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لیڈر کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی وبا آ جائے, کوئی مصیبت پڑ جائے, تو اس نے قوم کو بالکل ہی ڈرا نہیں دینا بلکہ قوم کا حوصلہ بھی بلند رکھنا ہے. تو جب وہ لوگوں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کا, تو یہ تو ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے اور لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے. اب اس کو یہ کہا گیا کہ یہ مکس میسجنگ ہے, ہرگز مکس میسجنگ نہیں. انہوں نے اگر اشرافیہ کا ذکر کیا تو دیکھیں ایک بڑا کوسچن اشرافیہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ اشرافیہ جو ہے وہ فکر مند ہے.
ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ احمد جواد صاحب, آپ نے جو تنقید تھی جو کرٹیسزم تھا اس کا آپ نے اس کو رسپونڈ کیا ہے. لیکن اب کوئکلی آخری بات, اب لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے, یا ایس او پیز کے حوالے سے سخت ایس او پیز پہ عمل درآمد سختی سے, یا لاک ڈاؤن اینڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن؟
دیکھیں ایس او پیز کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سختی کا تو شاید ٹائم اتنا نہیں ہے کہ مزید آپ سٹریس آؤٹ نہیں لوگوں کو کر سکتے. ہاں اویئرنیس کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہوگی تاکہ لوگوں میں احساس پیدا ہو اس کے حوالے سے. اور دوسری چیز جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, آئی تھنک دس از دا اونلی سولوشن. ہمیں ہاٹ اسپاٹس کو ٹائملی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میں آج اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کون کون سے سیکٹرز جو ہیں وہ ان کو سیل کر دی ہے, لاک ڈاؤن کر دی ہے. آئی تھنک دس از اے بیٹر اسٹریٹجی. ہم نے پورے ملک کو بند نہیں کرنا, صرف ہاٹ اسپاٹس کو کرنا ہے. ایس او پیز کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کریں, کوشش کریں جس حد تک لوگوں کو اس کے اوپر عمل کروانے کے لیے آپ قانون کی مدد لے سکتے ہیں اس کو بھی ضرور کیا جائے. اور کو ایگزسٹ کرنا ہے اس ملک کی معیشت کو کسی بھی طریقے سے, ہمیں ہر صورت میں.
اور یہ آخری جملہ اویئرنیس کے لیے کیے, ماسک ماسک اینڈ ماسک. اس میں سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ 80% تک آپ کا اس میں تحفظ ہو سکتا ہے. جتنا آپ کا منہ اور ناک ڈھانپا ہوگا, جتنا آپ اپنی ہائیجینس کا, ہاتھ دھونے کا خیال رکھیں گے, کھانے سے پہلے اس کا خیال رکھیں گے, اتنا حفاظت کا امکان ہے. بہت شکریہ احمد جواد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے بجٹ اور کووڈ کے ریفرنس میں, لیکن زاویہ ذرا مختلف ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ماہر اقتصادیات ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ان کا ایک آرٹیکل جس ریفرنس میں ہے میں اسی پہ ان سے تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ باقی تو ظاہر بجٹ ایک مشکل تھا, ٹف ہے, حالات میں آیا ہے, لیکن ان حالات میں جب عوام COVID-19 یعنی کرونا کے سبب بہت ساری مشکلات کا وہ شکار ہیں, معاشی مشکلات میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, ان حالات میں کم از کم ٹیلی فون کے جو صارفین ہیں اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اضافی, اور کم و بیش 19% تک ان کے اوپر انڈائریکٹ سیلز ٹیکس لیا جاتا ہے, وہاں پہ تھوڑی رعایت دے دی جاتی تو بہتر ہوتا, یہ رعایت کا نہ ملنا ٹھیک نہیں ہے. کیا فگرز ہیں ایکچولی, یہ ساری ڈیٹیل اب ان سے لیتے ہیں, میرے سامنے بھی موجود ہیں, ان کے آرٹیکل سے ہی ہم نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں, یعنی کووڈ پلس ٹیکس دونوں ایشوز میں یہ بات ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے کچھ فگرز بتائے ہیں کہ کتنے ملین ہمارے سبسکرائبر ہیں, 3G 4G کتنے یوز کر رہے ہیں, بیسک کتنوں کے پاس ہے, اور کتنا ٹیکس ان کے پاس سے جاتا ہے.
جی یہ اپنا اگرچہ ڈیٹا 6 ماہ پرانا ہے جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پر لگا رکھا ہے, شاید ایک آدھ کمپنی کی پرابلم کی وجہ سے وہ اس کو اپ ڈیٹ نہیں کر پائے. میری صبح ہی ان سے بات ہوئی تھی, آرٹیکل لکھنے سے پہلے بھی میں نے ان سے پوچھا. تو پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس میں جو ہمارے ہاں اس نے ٹیلی کمیونیکیشن ایک کامیاب جو تھا وہ پرائیویٹائزیشن کا ماڈل بنا, اور پہلے لوگ ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی تھی ادھر لینڈ لائنز لینے میں, اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس کوئی 170 million لوگوں کے وہاں پہ ذرا تھوڑی سی فگر کم آ رہی ہے, مگر میں آج کی فگر جو میں نے ان سے اپڈیٹڈ لی تو 170 million کے قریب ہمارے سبسکرائبر ہیں, اور اس میں سے چونکہ بعض فیملی کے لوگوں نے دو دو تین تین اپنے بچوں کو بھی ٹیکا دیے ہوتے ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ 100 million یونیک موبائل یوزر ہیں. یعنی کہ 100 million کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہماری 50% کے قریب قریب جو آبادی ہے اس کے لوگ جیسا, اور اس کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان ایریاز میں جہاں کوئی کوریج بھی نہیں ہے لوگوں کی کنیکٹیوٹی اس کے ذریعے ہے. اب چونکہ آپ نے دیکھا کووڈ کے زمانے میں کنیکٹیوٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ شفٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اگر ممکن ہو تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس 4G کم از کم ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں 5G اس لیے نہیں آ سکا کہ اس انڈسٹری کو جو کہ بہت زیادہ فلرش کر رہی تھی تو ہماری حکومتوں کی شارٹ سائٹڈنس یہ تھی کہ انہوں نے اس کو ہیویلی ٹیکس کیا, یعنی کہ یہ صوبے اس کے اوپر سروسز پہ ٹیکس جو لگاتے ہیں وہ 19.5% ہے, اور اس کے علاوہ فیڈرل ٹیریٹری میں جو اس کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی لگائی جاتی اسے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں وہ بھی 17% ہے. پھر اس پہ زیادتی یہ ہے کہ جو صارفین ہیں چاہے وہ انٹرنیٹ یوز کریں یا وہ یہ موبائل یوز کریں, جیسے ہی وہ پری پیڈ ہو یا پوسٹ پیڈ ہو وہ اس کے اوپر 12.5% ایڈوانس ٹیکس بھی انکم ٹیکس لے لیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم چور ہے ٹیکس نہیں دیتی. یہاں تو ہر وہ بندہ بھی ٹیکس دے رہا ہے جس کی قابل آمدنی ٹیکس نہیں ہے, اور یہ نیریٹو آپ کے پروگرام کے ذریعے جانا چاہیے کہ یہ جو پروپاگنڈا ہمارے اپنے ہی جو اسٹیبلشمنٹ کے یعنی کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لوگ اور جو فورن لینڈرز اور یہ سب کرتے ہیں شاید غلط فہمی کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جن کی آمدنی کا یعنی کہ پاکستان میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ 5 ملین سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو 4 لاکھ سے زیادہ انکم کماتے ہیں, مگر ٹیکس دینے والوں کی تعداد جو ہے وہ آپ کو میں نے عرض کیا 100 ملین سے کم نہیں ہے, جو 12.5% ایڈوانس انکم ٹیکس بھی.
لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کو اسی ٹیکس میں کیوں کنسیڈر کیا جائے, کیونکہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے یا جی ایس ٹیز ہے وہ تو اس کے باوجود پوری دنیا میں نافذ ہے.
جی وہ تو اپنی جگہ ہے, مگر اس کے علاوہ یہ کوئی ملک دنیا میں میں نے نہیں دیکھا جو پہلے آپ کو ایک موبائل یوز پہ یا انٹرنیٹ یوز سے آپ سے ایڈوانس انکم ٹیکس لیتا ہوں. انکم ٹیکس اس وقت لیا جاتا ہے جب آپ کی آمدنی متعین ہو جاتی ہے سال کے بعد, اور پھر جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ اس پہ لیتے ہیں. مگر میں نے جیسے عرض کیا کہ انہیں نظر آیا کہ یہاں تو ملینز کے یوزر ہیں تو یہاں سے ہم بہت زیادہ ٹیکس لے لیں گے. ہماری سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو سسپینڈ بھی کر دیا تھا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے.
سو یہ بتائیں کہ اس سے گورنمنٹ کو حکومت کو اندازن کتنا ریونیو کلیکٹ وہ کرتی ہے جس کا شاید اتنا اوپنلی اظہار بھی نہیں ہوتا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اگر اس میں وہ کمپنسیشن دینا چاہتی رعایت دینا چاہتی تو کتنی جائز ہوتی ہے ان حالات میں جب کووڈ 19 کا سامنا کر رہے ہیں لوگ اور دباؤ کا شکار ہیں.
جی دیکھیے جو اس میں تقریباً فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ٹیکس آتا ہے وہ کوئی 60 سے 70 بلین کے قریب آ جاتا ہے بیٹھے بٹھائے ایڈوانس انکم ٹیکس, اور وہ واپس بھی نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ریٹرنز فائل نہیں کرتے, تو وہ ایک طرح سے ان کی پاس چلا جاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس کے طور پر ظاہر ہے. اور جو 19.5% ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے, اور سارے صوبے مل کر اس کے اوپر تقریباً 120 بلین کے قریب ان کو اکٹھا ہو جاتا ہے اپنے اپنے صوبوں کے لحاظ سے, لیکن میں نے کلیکٹیو فگر آپ کو دے دی تو ان کا بھی یہ سب سے بڑا سورس آف انکم بنا ہوا ہے. مگر اگر ہم یہ 12.5% تو بالکل ہی نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی سائڈ کے اوپر انکم ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. ایکسپینڈیچر کنزمپشن ٹیکس جو ہوتے ہیں دنیا میں چاہے وہ جی ایس کے نام سے ہوں چاہے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نام سے ہوں, یا جیسے امریکہ میں ہے جنرل سیل ٹیکس اور جاپان میں اس کو کنزمپشن ٹیکس کہتے ہیں, وہ آپ کنزمپشن لیتے ہیں. انکم ٹیکس تو دنیا میں کہیں بھی ایکسپینسز کے اوپر نہیں لیا جاتا ہے, انکم کے اوپر البتہ ضرور.
ہاں یہ امریکہ میں 6% ہے, ورجن اسٹیٹس کا ڈیفرنٹ ہے, ہم 6% ٹیکس دے رہے ہیں کہیں پہ 5% ہے.
تو اب یہ تو ٹھیک ہے کہ آمدنی آپ کر آپ تنخواہ دار ہیں تو آپ کا پہلے سے پے رول ٹیکس کاٹ لیا جائے, اگر آپ کو ڈیویڈنڈ ملا ہے وہ تو ریئل انکمز ہوتی ہیں, یا آپ کو کوئی آپ نے انٹرسٹ انکم کمائی ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر 12.5% آپ جیسے کہ دیکھیے بے شمار پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ کوئی ہوم ڈومیسٹیکلی کام کر رہا ہے, کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے, وہ سارے ٹیکس دے رہے ہیں. میں پاکستانی قوم کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ہر بندہ انکم ٹیکس دے رہا ہے, اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی انکم ٹیکس نہیں دیتے. تو ایک طرف یہ ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چلیے آپ کا ہم نے اگر لے لیا ہے ود ہولڈ تو پہلے آپ ٹیکس ریٹرن فائل کریں, پھر ہم الیکٹرانکلی ہم سے آپ ایک اپلیکیشن ڈالیں, پھر ہم آپ کو اگر وہ 300 روپیہ یا 400 روپیہ ایک سمجھیے کہ جو بہت ہی ہمارے نچلے طبقے کے لوگ ہیں جن کو ابھی انہوں نے احساس پروگرام کے تحت خود مدد بھی دی ہے اور یہ احساس نہیں کر رہے کہ انہی کے موبائل کے اوپر 12.5% ٹیکس بھی لے رہے. تو یہ ایک ریاست کی طرف میں نے اشارہ دلایا ہے کہ ایک طرف آپ سب سے مارجنلائزڈ لوگ جو ہیں جن کو آپ نے خود اس وقت کیش ڈسبرسمنٹ کی ہیں کہ ان کے گھر کا خرچہ چل سکے, اور دوسری طرف اس کی سب سے بڑی انارملی یہ ہے کہ انہی لوگوں سے یعنی ان کے پاس بھی موبائل تھا, انہوں نے ایس ایم ایس بھیجا, وہاں سے تصدیق ہوئی تو تب احساس کے اندر سے ان کو جو تھے وہ پیسے ملے. جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے دوسروں کے موبائل سے وہ جو تھے ان کو میسیجز گئے. تو میرے کہنے کا اس میں پوائنٹ یہ تھا, آج اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا کہ ریاست کے اندر آپ ایک تو اپریسیو ٹیکسز لگا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ جو پیمنٹ ہیں وہ موبائل والٹ سے کریں, ہم ایک ڈاکومینٹیڈ اکانومی کی طرف جائیں, تو پھر آپ کو تو یہ ٹیکسز کم کرنے چاہیے تاکہ میں اپنے موبائل اکاؤنٹ سے, آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ اب جو ہمارے صرف چار بڑی کمپنیاں اور چاروں نے اپنے یہ پروگرام رکھے ہیں جس کے تحت آپ ایزی طریقے سے پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے بل ادا کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ ٹیکسز ادا کر سکتے ہیں.
یعنی یہ بیسک نیڈز میں آ گیا, اور آف کورس آج کل کووڈ کے دنوں میں کمیونیکیشن بھی بنیادی ضرورت ہے جب اپنے دوست عزیز اور رشتے داروں تک پہنچتے ہیں.
اور اگر آپ نے آئی ٹی کے شعبے کو ترقی دینی ہے تو وہاں انٹرنیٹ کی اسپیڈ, پھر آپ 5G میں نہیں جا سکے کیونکہ موبائل کمپنیوں کے پاس اتنے ٹیکسز اپنے بھی ادا کرنے کے بعد اور یہ جمع کرنے کے بعد وہ گروتھ نہیں ہوئی ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. سبسکرائبر کے لحاظ سے تو گروتھ ہوئی ہے مگر ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ گروتھ وہ نہیں کر سکے, اور پاکستان 5G میں بھی پیچھے رہ گیا ہے. اگر ہم اس وقت 5G پر ہوتے تو ہم اور بھی زیادہ جو تھا اپنے آئی ٹی کے شعبے کو اپنے جو ہمارا جس میں
زیادہ فروغ دے سکتے ہیں وہاں پہ فوکس ہونا چاہیے,
اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی.
بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ماہر اقتصادیات, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. اس وقت ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان برفانی تودے پگھلنے کے سیزن میں کیا تیاریاں کر رہا ہے. اطلاعات کے مطابق ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے والا ایک ادارہ گرین کلائمیٹ فنڈ نے پاکستان سے تعاون کیا ہے تاکہ پہاڑی علاقوں میں برفانی جھیلوں سے پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں سے لوگوں کو متنبع کیا جائے. $37 million کا یہ ارلی وارننگ سسٹم کو نصب کرنے میں تاخیر ہو گئی ہے, اور جس کی وجہ سے گرمیوں کے موسم میں کئی ملین افراد کی جان و مال کو خطرہ ہے. اس پر مزید گفتگو کے لیے سنیے میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض سے بات چیت. ان کے ساتھ ہوں گے پہاڑوں کے لیے قائم ایک ادارہ ICIMD کے صوبے میں سربراہ غلام رسول اور ماحولیات کے ماہر ارشد عباسی. تو ابتدا کرتے ہیں میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل سے. کہا جا رہا ہے کہ شیشپر برفانی تودے سے ہنزا کے علاقے میں زراعت کو نقصان ہوا ہے. اب ہم سن یہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی وارننگ دے رہے ہیں ہنزا کے لوگوں کو تاکہ اگر برف کے تودے پگھلیں تو اس سے ان کو نقصان نہ ہو, اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
جی بالکل, شکریہ, آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ اور ٹائملی ٹیک اپ کر رہے ہیں, خاص کر جو ناردرن پارٹ سے ملک کے اور جس میں ایشیاٹک ایریاز ہے جو سیزن شروع ہو رہا ہے, یہ بڑا ان کے ایک چیلنجبل, خاص کر وہاں جو کمیونٹی ہے وہ بڑا ایک چیلنجبل ٹائم ان کے لیے شروع ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جس طریقے سے یہاں ہملایا کراکرم اور یہ تقریباً مور دین 3000 گلیشیئرز یہاں پہ موجود ہے, یہ 2013 کی انوینٹری ہے, ابھی دوبارہ ہم کریں گے, لیکن یہ کہ اس وقت جو 2000 اس میں 3000 سے زیادہ تقریباً یہ گلیشیئرز ہیں, اور اس میں 34 سے لے کے 36 گلیشیئر ایسے ہیں جو بالکل مطلب اس کی رسک ہے, اس کی جو بلاف ہے کسی وقت بھی وہ بسٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے پھر یہ ایک سیزن شروع ہو رہا ہے جس میں ٹیمپریچر بھی بڑھ رہے ہیں جو گلیشیئر میلٹنگ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور ساتھ رین والا جو سچویشن ہے وہ بھی آگے جو 2-3 مہینے اسٹارٹ ہو رہی ہیں مانسون والے پیریڈ ہے اس میں, تو اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ خاص کر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ان کا, جو جی بی کا کشمیر کا یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے پاکستان کا, ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہے, اور اس طریقے سے ان کو یہ انفارمیشن آلریڈی ہم پاس آن کر رہے ہیں.
اس وقت ہم غلام رسول صاحب کی طرف جاتے ہیں، یہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے صوبے میں سربراہ ہیں. یہ بتائیں، کوئی 24 ایسی وادیاں ہیں ناردرن ایریاز میں جہاں وارننگ سسٹمز لگائے جائیں گے کہ اگر برف کے تودے پگھلے تو لوگوں کو پہلے سے بتایا جائے گا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اس اسکیم کے بارے میں کچھ سننے والوں کو بتائیے.
جی بہت شکریہ. ابھی ریاض صاحب بات کر رہے تھے، تو یہ ریاض صاحب کا محکمہ جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اسی نے 4 سال پہلے ایک سروے کیا تھا، اور اس سروے میں یہ 24 وادیاں ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش ریجن میں آئیڈینٹیفائی ہوئیں، جن میں بہت سارے گلیشیئرس ہیں. کچھ گلیشیئرس جو ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، کچھ سلولی میلٹ ہو رہے ہیں، اور ان علاقوں میں جو سردیوں میں برف باری ہوتی ہے وہ بھی مختلف نوعیت کی ہے. بعض ایریاز میں بہت زیادہ برف پڑتی ہے، جیسے کراکرم کا ریجن ہے، کراکرم انامالی کے نام سے مشہور ہے. تو یہ برف جو ہے یہ سردیوں میں تو ایوالانچز کی صورت میں ان لوگوں کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے، اور گرمیوں میں جس وقت میلٹنگ ہوتی ہے تو پہلے برف میلٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گلیشیئرز میلٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. گلیشیئرز کے ساتھ پھر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت ساری لیکس بنی ہوئی ہیں، جب ان میں پانی کی مقدار جو ہے وہ اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ لیکس جو ہیں وہ اپنے کناروں کو توڑتی ہیں، اور وہ کنارے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ لیک میں جتنا بھی پانی جمع ہو چکا ہوتا ہے وہ آل آف اے سڈن نیچے کی طرف بہتا ہے. تو کیونکہ بڑا شارپ سلوپ ہوتا ہے، اس لیے مومنٹم جو ہے وہ بہت زیادہ گین کرتا ہے پانی، اور اس مومنٹم میں پھر راستے میں آنے والی ڈیبری، مڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے بولڈرز جو ہیں ان کو لے کے تو نیچے کی طرف ٹریول کرتا ہے. راستے میں اگر کوئی آبادی آ جاتی ہے تو اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور جو زمینیں ہوتی ہیں جو آباد کی ہوتی ہیں، جن پر فصلیں کاشت کی ہوتی ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے.
یہی سوال میں ارشد عباسی سے کرنا چاہتی ہوں، یہ ماحولیات کے ماہر ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں. ارشد عباسی، ہمیں علم ہے کہ اس سال بہت زیادہ برف گری ہے، اور اب جب برف کے تودے پگھل رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کمیونٹیز ہیں گلگت ہنزا میں وہ بری طرح سے متاثر ہوں گی. اس سلسلے میں آپ کے خیال میں یہ ارلی وارننگ سسٹمز جو ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، یہ کتنی اہمیت اختیار کر رہی ہیں؟
یہ ارلی وارننگ کا کنسیپٹ بالکل نیا نہیں ہے، یہ مڈ 80s میں آپ کو بتاؤں کہ میچور بھی ہو گیا تھا، اور یہ میچور کے لیے، اس کی میچورٹی کے لیے جو آپ کراکرم کا جو کنگ ہے جسے کہتے ہیں کہ فادر آف آپ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ از آئنسٹائن آف کراکرم گلیشیئر، وہ ہے ڈاکٹر ایبرٹ ایوب کی. اس کی ابھی بھی ایج 92 ایئرز ہے، اور جتنا انہوں نے کام کیا، اور یہ کام ان کا 1949 سے شروع ہوا. انہوں نے اس وقت ایک کنسپٹ، یہی جو آپ بات کر رہی ہیں، ایک یونیورسٹی آف واٹرلو کی طرف سے ایک دیا کہ جی فنڈنگ بھی ارینج کرائی، اور یہ آج بھی ایکٹیو ہے کہ اس وقت تقریباً شاید 28 اسٹیشن ہے جس سے میں بھی کبھی کبھی ڈیٹا مستفید ہوتا ہوں. یہ ڈیٹا ارلی وارننگ سسٹم کا، بلکہ گلیشیئرز کی میلٹنگ، اس کا ٹمپریچر، اس کی ونڈ اسپیڈ، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ہیومیڈیٹی وغیرہ، یہ کوئی 16 پیرامیٹرز ہے، اور یہ ہائیڈرولوجی لیب ہے لاہور میں، یہ ڈیلی ریئل ٹائم ڈیٹا آتا ہے. ارلی وارننگ کی آپ کہہ سکتے ہیں یہ نیا نہیں ہے، ارلی وارننگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. لیکن یہ ڈاکٹر غلام رسول نے کہا کراکرم انامالی کا، اور یہ اس کے وہی فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر ہیبرٹ جو ہے. تو ایک یہ جو گلوبل وارمنگ کا فینومینا ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ زیادہ جو سنو پڑتی ہے وہ الٹیمیٹلی ایک پوائنٹ پہ آ کے کیا ہوتا ہے، وہ ایولانچ کرتی ہے اور وہ نیچے ویلیز میں پرابلم کریٹس کرتی ہیں، اور وہ
जो आप कहती है ना अर्ली वार्निंग का लाहौर में तो शायद पता लग जाता है उस लैब में, लेकिन वहां पे लोकल कम्युनिटी तक कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है, ये मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ।
जी, आपने जो नुक्ता उठाया, मैं ओपिनियन लेना चाहूंगी रसूल साहब से। रसूल साहब, ये बताएं कि जिससे कतअ नजर कराकोरम अनोमली है, यानी कि ऊंची चोटियों पे नकलो हरकत ना होने की वजह से बर्फ जमी रहती है, लेकिन फिर इसमें मौसमियाती तब्दीलियों का भी तो एक बड़ा किरदार है।
जी, सबसे पहले तो मैं अरशद अब्बासी साहब को सलाम पेश करता हूँ, ये मेरे उस्ताद भी हैं। उसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाह रहा था वो 24 वैलीज जो आपने जिक्र किया, जो आईसी मोड है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, इसने एक कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग डिवाइस अभी डेवलप किया है और उसको हम नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में टेस्ट कर चुके हैं, बड़ा सक्सेसफुल रहा, और आजकल हमने पशु ग्लेशियर पे उसको इंस्टॉल किया हुआ है। पशु एक कराकोरम हाईवे पे एक बहुत बड़ा विलेज है जिसके पास ही एक बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है वो पशु ग्लेशियर के नाम से है, तो उस पर भी एक लेक है जो बनती थी और टूटती थी और उस आबादी को नुकसान पहुंचाती थी। अभी पिछले 3 सालों से वो सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली वहां पे काम कर रहा है, कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम कहलाता है वो। तो ये जो 24 वैलीज आइडेंटिफाई हुई हैं, इनमें भी हमारा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो पाकिस्तान की है, जिसको ये प्रोजेक्ट मिला है ग्रीन क्लाइमेट फंड से, उसमें हम कम्युनिटी इंट्रोड्यूस करवाएं। तो उस अर्ली वार्निंग सिस्टम की खूबी ये है कि कम्युनिटी वाले लोग जो हैं वही उसको ऑपरेट करते हैं, वही उसको सुपरवाइज करते हैं।
लेकिन रसूल साहब, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत पहले लगने थे और अब हम सुन रहे हैं कि इनमें ताखीर हो गई है, इससे आप कोई इस ताखीर से कोई नुकसान देखते हैं?
मेरी रिसेंटली मुलाकात हुई है जौदत एजाज साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया है इस ग्रीन क्लाइमेट फंड का, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगेंगे। उन्होंने बताया है कि अब प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली चल रहा है, अभी वो इक्विपमेंट के ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस करने वाले हैं, तो काफ़ी मोमेंटम जो है वो अब पकड़ा है इस प्रोजेक्ट ने। होपफुली द पीपल गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल वाले जो हैं वो जल्द इस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे।
रियाज साहब, अगर आप पर कोई तबसरा करना चाहें, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है तो पहाड़ों में बसने वाले लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा?
जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, खासकर इस सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा एक्सपीरियंस है फ्लड्स के साथ और खासकर जो जीबी है सवात और दीर और इस तरह कश्मीर और इवन जो क्रॉस बॉर्डर पे जो वाटरशेड एरियाज है, ये सारे मेरे काफी एक्सपीरियंस है इस पे। और जो मुझे फील होता है कि जो खासकर यहाँ पे जीबी के जो कम्युनिटी है वो काफी हद तक एजुकेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बताना चाहता हूँ कि ये जो 2-3 महीने हैं, किसी वक्त भी कहीं पे जो लाफ है वो हो सकती है, या जो स्नो मेल्ट की वजह से ज्यादा किसी नाले में वो फ्लो बढ़ सकती है और इसमें डिब्रीज भी और बहुत से इस किस्म के जो फ्लोज है वो आ सकते हैं, जहाँ पे मैं जब हम देखते हैं कि वहाँ पे खासकर नालों के ऊपर घर जो बनाए हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल ये तस्वर करें कि ये 2-3 महीनों में किसी वक्त भी इस किस्म का इंसिडेंट जो है ना वो फैल सकती है, तो वो अपना जो एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दे कि उसने अपना सामान, अपना जो प्रीशियस किस्म के जो आइटम्स है वो कहाँ पे किस जगह पे उसने शिफ्ट करना है या लेके जाना है या और कनेक्ट हो जाएं अपने वहां पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अभी अच्छी खासी वहां पे जो काम है गवर्नमेंट जीबी के जो गवर्नमेंट है या एनडीए में वो कर रही है इसके, तो ये पीरियड बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि वो अपना एक जहन में रखे कि ये 3 महीने वो केयरफुली रहे, मतलब किसी वक्त भी इस किस्म का इंसिडेंट हो सकता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, कहाँ पे हमारे जो माल है या जो भी मवेशी है या उनके जो जितने एसेट्स है वो कहाँ पे शिफ्ट करना है।
बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे मेट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रियाज, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के सूबे में सरबरा ग़ुलाम रसूल और माहौलियात के माहिर अरशद दबासी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और